أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا أماني وإن هم إلا يظنون.
یہ سورہ بقرہ پہلے سپارے کی آیت نمبر 78 ہے, اور اس آیت کا تعلق گزشتہ آیات سے اور اپنے بعد والی آیات سے ہے. یہ وہ چند آیات ہیں جن کے بارے میں گزشتہ دروس میں آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ان آیات کا باہم ربط کتنا گہرا اور کتنا اہم ہے. اہل کتاب کے جن طبقات کو ان آیات میں قرآن نے بیان کیا ہے, اس آیت نمبر 78 میں عوام کے طبقے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود کے ہاں خصوصاً اور اہل کتاب کے ہاں عموماً. جو عوام کا طبقہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ یہ محض جھوٹی تمناؤں, آرزوؤں اور بغیر علم, بغیر سند, بغیر تحقیق کے سنی سنائی باتوں کو ایمان کا جز سمجھتا ہے, اس کو عقیدے میں شامل کرتا ہے اور اس کے مطابق اعمال انجام دیتا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, ان اہل کتاب میں عموماً اور ان یہودیوں میں خصوصاً بعض ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں, جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے, تورات اور انجیل کے بارے میں بھی ان کو کچھ علم نہیں ہے. اور چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ان پڑھ ہیں, علم سے بہت دور ہیں اور کتاب و سنت کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے. الا امانی, سوائے جھوٹی اور غلط قسم کی تمناؤں اور امیدوں کے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور یہ نہیں ہے مگر جھوٹے خیالات رکھنے والے. اس آیت میں امیون کا لفظ استعمال ہوا جو کہ امی کی جمع ہے. امی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو, ان پڑھ ہو. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ان پڑھ جاہل ہو. بہت سارے ایسے لوگ انسانی معاشرے میں ہر دور میں موجود رہے ہیں جو لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے لیکن لکھنے پڑھنے والوں سے کہیں زیادہ ان کے پاس علم ہوتا ہے. امی عالم بھی ہو سکتا ہے, صاحب علم بھی ہو سکتا ہے, اور جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ لکھنا پڑھنا ہی نہ جانے بلکہ اس کے پاس علم بالکل نہ ہو. اور انسانی معاشروں میں یہ بھی ہمیشہ سے ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں, اس وقت بھی موجود ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں لیکن اس کے باوجود جاہل ہیں. وہ پڑھے لکھے ہیں لیکن اس کے باوجود جاہل ہیں. امی کو امی اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہوتا ہے, لکھنا پڑھنا وہ نہیں جانتا. اور علماء لغت نے کہا کہ امی کا جو وجہ تسمیہ ہے جس بنا پہ امی کو امی کہا جاتا ہے, یہ نسبت ہے ماں کی طرف. ماں کو ام کہتے ہیں, اور امی وہ شخص کے جو جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے نکلا بغیر کچھ جانے اور بغیر کسی علم اور ہنر کے, تو جس شخص کی حالت یہ ہو کہ وہ بالکل کچھ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو اس کو امی کہتے ہیں. یعنی یہ اس حالت پہ ہے جس حالت پہ یہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا, جس کی طرف. قرآن میں اشارہ موجود ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر تمہیں اللہ تعالی نے سننے کی، دیکھنے کی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور نعمت سے نوازا. لعلکم تشکرون، تو امی کی نسبت ماں کی طرف ہے، اس مناسبت سے بھی امی کو امی کہا جاتا ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے جن صفاتی اسماء کو، یعنی آپ کے صفاتی ناموں کو قرآن نے بیان کیا ہے، ان میں ایک نام نبی امی ہے، جس کا ذکر سورہ اعراف میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ مسئلہ بذات خود اور بجائے خود ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے. انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں جب یہ لفظ امی آئے گا تو امی کا مفہوم کیا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو امی کیوں کہا گیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اس مقام پہ پڑھیں گے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، تو امیون یہ جمع ہے امی کی، امانی یہ امنیہ کی جمع ہے، اور امنیہ امید اور آرزو کو کہتے ہیں، خوش فہمی، خام خیالی اور غلط قسم کی امید اور آرزو اور تما، اس کو بھی امنیہ کہا جاتا ہے. تمنا یہ تمنا یتمنا، تمنی یہ باب تفاعل سے ہے، ارادہ کرنا، تمنا اور آرزو کرنا، اور اسی کے جو دو دوسرے ترجمے اور مفہوم عربی زبان میں موجود ہیں، تمنا یتمنا تمنی باب تفاعل سے، اس میں دو ترجمے بڑے اہم ہیں جو ظاہری طور پہ اس لفظ کے ساتھ مناسبت تو نہیں رکھتے، لیکن عربی زبان میں وہ اس مفہوم اور اس ترجمے کے لیے استعمال ضرور ہوتے ہیں. ایک ہے پڑھنا اور دوسرا ہے جھوٹ بولنا، ان دونوں مفہوموں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بن اس سے پہلے بارہا گزر چکا، تو بن کے دو مفہوم ہیں، ایک تو گمان، یعنی گمان محض، مطلق گمان، اور ایک ہی یقین، اور قرآن میں یہ لفظ بن ان دونوں ترجمہ کے لیے، ان دونوں مفہوموں کے لیے استعمال ہوا ہے. بعض اوقات بن بمانہ گمان ہوتا ہے اور بعض اوقات بن بمانہ یقین ہوتا ہے. تو اس آیت نمبر 78 میں یہود کے اس عوام کے اس عام طبقے کا بیان ہے جو خود دینی علوم حاصل کرنے کی، تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اپنے روحانی اور دینی پیشواؤں کی اندھی تقلید کرتا ہے. جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو حرف آخر سمجھ کے اس پہ عمل کرتا ہے. تو ان کی اس آیت میں مذمت کی گئی ہے. اور عام طور پہ جھوٹی امید اور جھوٹی آرزو، اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف احادیث میں منع کیا ہے اور اس بارے میں تنبیہ کی ہے کہ یہ جو جھوٹی اور غلط قسم کی تمنائیں، آرزوئیں اور امیدیں ہوتی ہیں، ان سے انسان کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے. سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 78 کی روشنی میں ہم آج کے درس میں اس چیز کو تفصیل سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی آرزوؤں، تمناؤں اور امیدوں کا مسئلہ کیا ہے، اور اس بارے میں ہمارا دین ہماری کس طریقے پہ رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں اس بارے میں کس چیز کا حکم دیتا ہے اور کن باتوں سے ہمیں منع کرتا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ تین وہ الفاظ ہیں جو ظاہری طور پہ تو مختلف ہیں لیکن ان کے مفہوم ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہیں. ان میں ایک ہے تمنی، اور ایک ہے ترجی، اور ایک ہے عمل. تمنی کا مفہوم ہے کسی چیز کی تمنا کرنا، اور ترجی کا مفہوم ہے کسی چیز کی آرزو کرنا، ان دونوں میں. اور تیسری چیز عمل ہے، کسی چیز کی امید رکھنا، توقع کرنا. تو امید کو عمل کہتے ہیں. تو ترجی اور تمنی اور عمل، کسی چیز کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، اور کسی کام یا کسی چیز کی توقع یا امید رکھنا. امیدیں، آرزوئیں اور تمنائیں، یہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی، اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ انسان ان امور کے بارے میں بے بس ہوتا ہے. اسلام نے انسان کی سوچ اور اس کی تمناؤں، امیدوں، آرزوؤں اور توقعات پر پابندی نہیں لگائی، لیکن اسے محدود ضرور کیا ہے، اور اسی میں اس انسان کا فائدہ ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ ہر اچھی اور فائدے والی چیز کی تمنا اور آرزو کرتا ہے، اور اس کے دل میں اس چیز کے حصول کی خواہش ابھرتی ہے، پیدا ہوتی ہے. اور اسی فطرت کی طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح مسلم کی دو احادیث میں اشارہ کیا ہے، یہ کہہ کر کہ القلب یهوى ویتمنى، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ النفس تمنى وتشتهي. یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ فائدے والی، لذت والی اور ظاہری طور پہ اچھی نظر آنے والی چیزوں کی تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، امید رکھتا ہے. تو لہذا قرآن و سنت نے اس فطری چیز کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کی اصلاح کی ہے، اور اصلاح اس طریقے پہ کی ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد نقل کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا تمنا احدکم فلینظر ماذا تمنا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کی تمنا کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں تمنا اور آرزو پیدا ہوتی ہے، تو فلینظر ماذا تمنا، اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے، غور کر لے، سوچ لے کہ وہ کس چیز کی آرزو اور تمنا کر رہا ہے، آیا شرعاً یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتی، لیکن یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ صالح اور غیر صالح، مومن اور غیر مومن، مسلم اور غیر مسلم، ان میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ مسلمان اور متقی اور صالح شخص کی تمنائیں، آرزوئیں، امیدیں عموماً خیر اور بھلائی کے معاملے ہی میں ہوتی ہیں. وہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے خیر اور بھلائی کی تمنا کرتا ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے اس قسم کی نیک تمنائیں اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ کافر اور فاسق اور فاجر اور ملحد، اس کے دل میں ہر قسم کی تمنا پیدا ہوتی ہے، قطع نظر اس سے کہ یہ شرعاً جائز ہو یا ناجائز ہو، اور قطع نظر اس سے کہ اس میں اس کا فائدہ ہے، دوسروں کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. اور دنیا کا بندہ جس کے سامنے صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے، وہ صرف اس محدود زندگی کی چیزوں اور اس محدود اور عارضی اور ختم ہونے والی زندگی اور اس کی رنگینی اور اس کے ظاہری حسن و جمال ہی کے بارے میں تمنا کرتا ہے، اس سے وہ حقیقی زندگی پوشیدہ ہوتی ہے، جس کی طرف قرآن و سنت نے مسلمانوں کو خصوصاً اور تمام انسانوں کو عموماً راغب کیا ہے کہ اس زندگی کی تمنا کرو، اس بہار کی تمنا کرو، اس رونق اور رنگینی اور حسن و جمال کی تمنا کرو جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس جنت کی تمنا کرو جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں سے کہیں زیادہ ہے، اور اس رب کائنات کی رضا کی تمنا اور آرزو دل میں پیدا کرو کہ جس کی رضا اگر تمہیں حاصل ہو جائے تو گویا کہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی. تو چونکہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کے لیے اسوہ ہیں, قدوہ ہیں, جس طریقے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تو ہم یہ دیکھیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جن اچھی اور مبارک اور خیر والی تمناؤں کا اظہار کیا ہے, چاہا ہے, مانگا ہے, تو ان میں اہم اور زیادہ فائدے والی کون کون سی چیزیں ہیں. تو سر فہرست ہمیں صحیح بخاری میں وہ حدیث نظر آتی ہے جس کو امام بخاری نے کتاب التمنی میں ذکر کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں مستقل ایک حصہ تمناؤں کے عنوان سے باندھا ہے, کتاب التمنی کے نام سے, اور اس کے سب سے پہلے باب میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ارشاد نقل کیا ہے, جس کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, وددت امنی لاقاتل فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی عظیم خواہش کا اظہار کیا کہ وددت, میرا جی یہ چاہتا ہے کہ لاقاتل فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں میں لڑائی کروں, جہاد کروں, قتال کروں. فاقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, میں قتل کر دیا جاؤں پھر میں زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کر دیا جاؤں. تو آپ نے اپنی بات کا اختتام اقتل پہ کیا ہے, احیا پہ نہیں کیا. احیا کا جو ظاہری لفظ ہے یہ حیات کی طرف دلالت کرتا ہے, زندگی, دنیا کی زندگی, اور اقتل کا جو لفظ ہے وہ ظاہری طور پہ تو قتل اور موت کا پیغام سناتا ہے, لیکن اس قتل اور اس موت میں حقیقی زندگی ہے. صلہ شہید کیا ہے تب تاب جاویدانہ, وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ وہ زندہ رہتا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اور اسی باب میں آگے چل کے انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دوسری تمنا کو بیان کیا جو یہی تمنا ہے, لیکن اس حدیث میں اور اس جملے میں یہ عبارت جو کہ قتل اور زندگی سے متعلق ہے, اس جملے کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 بار دہرایا ہے. ارشاد فرمایا انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. 5 مرتبہ آپ نے اپنی اس خواہش کو بار بار بیان کیا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں, پھر زندہ کر دیا جاؤں, پھر میں اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں, پھر زندہ کر دیا جاؤں, اور اس طریقے پہ آخر میں پھر وہی جملہ ہے کہ ثم اقتل, یہاں تک کہ میں قتل کر دیا جاؤں. تو گویا کہ اس دنیا کی زندگی کو آپ نے ترجیح نہیں دی, اس لیے احیا پر اپنی بات کو ختم نہیں کیا, بلکہ جس لفظ پہ اپنی گفتگو کا اختتام کیا وہ اقتل ہے, اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں. اسی کتاب التمنی میں یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دوسری تمنا کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کن چیزوں کی تمنا کیا کرتے تھے. ارشاد فرمایا لو کان عندی احد ذهبا لأحببت الا یأتی صلاة وعندی منه دینار ليس شيء ارصده في دين علي اجد من يقبله. ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر یہ سارا سونا میں لوگوں پہ تقسیم کر دوں اور میرے پاس 1 دینار بھی اس کا باقی نہ رہے سوائے اس قرض کے جو میں نے کسی کا ادا کرنا ہو. اگر میرے ذمے کچھ قرض ہو تو میں رکھوں اور اگر قرض نہ ہو تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر میں اس سارے سونے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں، اللہ کے راستے میں اس کو فقراء اور مساکین اور مستحقین پہ تقسیم کر دوں. ارصدہ رسید، بینک بیلنس جس کو آپ کہتے ہیں عربی میں اس کو رسید کہتے ہیں ساتھ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر نہیں کی کہ میرا بینک بیلنس بڑھتا رہے بڑھتا رہے، ہر مہینے اس اکاؤنٹ میں اضافہ ہی ہو، بلکہ آپ کی تمنا یہ تھی کہ جو اکاؤنٹ اللہ کے پاس کھل گیا ہے اس میں اضافہ ہو، اور اس میں اس طریقے پہ اضافہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہر مہینے اور ہر کچھ عرصے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا رہے تو اس اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. تو یہ تمنا تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی. تیسری تمنا قرآن اور علم کی تمنا، علم حاصل کرنے کی تمنا، قرآن سیکھنے کی تمنا. اور یہ تیسری حدیث بھی یہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسد الا فتنتین رجل آتاه اللہ القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار يقول لو أوتيت مثل أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ارشاد فرمایا کہ رشک بھری نگاہ سے صرف 2 قسم کے آدمیوں کی طرف دیکھا کرو، ایک تو وہ کہ آتاہ اللہ القرآن، وہ کہ جس کو اللہ نے قرآن جیسی دولت سے نوازا، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو، اس کے نہ صرف الفاظ اور حروف اور زبر زیر محفوظ ہو بلکہ اس کے معانی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کے حلال اور اس کے حرام، جن چیزوں کو اس نے حلال کہا، جن چیزوں کو اس نے حرام کہا، جن چیزوں کا اس نے حکم دیا، جن سے اس نے روکا، یہ تمام علوم محفوظ ہوں. تو قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہو اس کی تلاوت کرتا ہوں، یتلوہ آناء اللیل وآناء النہار، رات دن اس کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہوں. جس کا ذکر ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، جس کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کیا صحیح بخاری میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے، اس سے اچھا عمل دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. سب سے بہترین عمل قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا، قرآن کی خدمت اور قرآن کی نشر و اشاعت سے متعلق کوئی بھی کام ہو، اس بارے میں پیسہ خرچ کرنا، قرآن شائع کرنا، دینی مدارس کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا، حفاظ و قراء اور علماء کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان محافل اور دروس کی مجالس میں جانا، قرآن سیکھنا سکھانا، دوسروں تک پہنچانا کیسٹ کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، تو یہ تمام کی تمام خدمات اور یہ تمام کام اس سے متعلق ہیں. قرآن کی دعوت کو نشر کرنا، پھیلانا، اس پر عمل کرنا، دوسروں کو اس کی طرف راغب کرنا، اس شخص کو رشک بھری نگاہ سے دیکھو، یہ ہے تمنا. تمنا کرنی ہے تو یہ تمنا کرو. جو شخص قرآن والا ہو، قرآن کی تلاوت دن رات کرتا ہو، اس کی طرف رشک بھری نگاہ سے دیکھو کہ کاش میں بھی اتنا خوش نصیب ہوتا کہ جس طریقے پہ یہ قرآن کو پڑھتا ہے اسی طریقے پہ میں بھی قرآن کو پڑھتا ہوں. جس طرح یہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے میں بھی قرآن کی خدمت کرتا ہوں. یہ تمنا. اور دوسری تمنا اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ تمنا یہ ہے کہ یقول لو اوتیت مثل ہذا لو اوتیت مثل اوتی ہذا لفعلت کما یفعل. اگر مجھ پہ بھی اللہ تعالی مہربانی فرمائے اور مجھے بھی یہ دولت مل جائے تو میں بھی اسی طریقے پہ خدمت کروں گا قرآن کی جس طریقے پہ یہ شخص کر رہا ہے. اور دوسری تمنا فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتا ہو اور اس کے حق کے مطابق خرچ کرتا ہو. اس روایت میں ہے فی حق ہی, دوسری روایت میں ہے کہ رات دن اس کو خرچ کرتا ہو. تو اگر کسی شخص کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ مال کے حصول کی تمنا اس نیت سے کریں کہ اگر مجھے بھی اللہ تعالی اتنا مال دے دے تو میں اسی طریقے پہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا جس طرح یہ شخص خرچ کرتا ہے, مساجد پہ, مدارس پہ, مجاہدین پہ, یتامہ پہ, بیواؤں پہ, غریبوں پہ, مسکینوں پہ, ناداروں پہ, جس طریقے پہ یہ پیسے خوب خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے. اگر مجھے پیسہ مل جائے تو میں بھی اللہ کی خوشنودی کی خاطر پیسہ خرچ کرتا رہوں گا. یہ تین اہم حدیثیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمنائیں اور کیا آرزوئیں کیا کرتے تھے. امام الشافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یرید المرء ان یعطا مولاه ویعب اللہ الا ما ارادا یقول المرء فائدتی ومالی وتقوى اللہ افضل ما استفادا. ارشاد فرمایا کہ یرید المرء ان یعطا مولاه, ہر آدمی یہ تمنا اور یہ خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ جس چیز کی آرزو میرے دل میں پیدا ہو مجھے وہ مل جائے, جس خواہش کا میں اظہار کروں مجھے وہ مل جائے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بلکہ وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا مَا أَرَادَ, ہوتا وہ ہے جس کا اللہ کے ہاں سے فیصلہ آتا ہے. تو اس لیے یقول المرء فائدتی و مالی, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا فائدہ, میرا مال, میری دنیا, مجھے یہ چاہیے. وتقوى الله افضل مستفادہ, کاش کہ لوگ اس کو سمجھ لیں کہ سب سے بہترین چیز جس کا فائدہ اور سب سے بہترین مال جس کا فائدہ دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا, جس کی تمنا تمہیں کرنی چاہیے وہ تو تقوی اللہ, اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف اگر دل میں پیدا ہو جائے تو تمہاری خلوت و جلوت اور تمہارے انفرادی اور اجتماعی تمام اعمال میں تمہاری اصلاح ہو جائے اور تم دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکو. تو فطرتاً جیسا کہ ہم نے ابھی سمجھا, انسان ہر اچھی اور فائدے والی چیز کی تمنا کرتا ہے, لیکن یہ چیز اور اس کا حصول کیا واقعی اس شخص کے لیے فائدے مند ہوتا ہے یا نہیں, اس کا علم اس انسان کو نہیں ہوتا. یہ نتائج سے بے پرواہ ہو کے سوچتا ہے, تمنائیں کرتا ہے اور امیدیں وابستہ رکھتا ہے لوگوں سے, مخلوق سے, چیزوں سے. اور قرآن نے یہ کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں کہ عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم بعض اوقات ظاہری طور پہ اچھی چیزوں کی تمنا کرتے ہو لیکن ان کا حصول تمہارے لیے شر کا باعث بنتا ہے, اور بعض اوقات تم بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چیز بری ہے لیکن اس شر میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. تو اس لیے جب انسان کسی چیز کی تمنا کرے, اس کے حصول کی آرزو دل میں پیدا ہو, تو اس بات کی تحقیق کر لے کہ شرعاً میرے لیے یہ جائز اور مناسب ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹی تمنائیں اور جھوٹی آرزوئیں یہ تمہیں کہیں کا نہ رکھیں. کعب ابن زہیر رضی اللہ عنہ, یہ مشہور صحابی ہیں, اور انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح خانی میں ایک قصیدہ لکھا جو بڑا معروف قصیدہ ہے، 57 اشعار کے وہ مشتمل ہے۔ اس قصیدے میں انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی ہے، جس طریقے کی تعریف سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے قصیدوں میں کی ہے۔ تو اس قصیدے میں وہ انہی تمناؤں، جھوٹی آرزوؤں اور جھوٹی تمناؤں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فلا یغرنک ما منت وما وعدت ان الامانی والاحلام تضلیل فلا یغرنک ما منت وما وعدت۔ منت تمنی سے ہے، جھوٹی تمناؤں اور جھوٹی آرزوؤں، جھوٹے وعدے، یہ کہیں تمہیں تکبر میں، دھوکے میں نہ مبتلا کر دیں۔ اس لیے کہ ان الامانی والاحلام تضلیل، یہ جھوٹی تمنائیں اور خواب دیکھنا یہ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ کعب ابن زہیر ہیں رضی اللہ عنہ، یہ اس قصیدے میں جب اس مقام پہ پہنچے کہ ان الرسول لسیف یستضاء به مهند من سیوف اللہ مسلول، اس شعر پہ جب پہنچے کہ ان الرسول لسیف یستضاء به، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تو وہ چمکتی ہوئی تلوار ہیں جس کی روشنی بہت دور دور تک جاتی ہے اور جس کی روشنی سے لوگ اپنے اپنے دامن اور اپنے گرد و پیش کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔ محمد من سیوف اللہ مسلول، اللہ کی تلوار جو دشمن پہ سونتی ہوئی ہے۔ محمد یہ ہند سے ہے، بہترین تلواریں ہندوستان میں بنا کرتی تھیں، آج نہ وہ بازو رہے جو تلوار اٹھائیں اور نہ وہ ہاتھ رہے جو تلواریں بنائیں۔ محمد بن سیوف اللہ مسلول، ہند کی بنی ہوئی بہترین تلوار، جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح خوانی کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچے تو جب یہ شعر پڑا کہ ان الرسول لسیف، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بے اختیار اپنا جسم مبارک پہ جو چادر پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھایا اور لے کے اس چادر کو کعب ابن زہیر پہ پھینک دیا، یعنی گویا کہ آپ کی طرف سے یہ انعام عطا ہوا، کعب ابن زہیر رضی اللہ عنہ کو وہ چادر ملی جو چادر اس کائنات کے سب سے مقدس اور مبارک جسم کے ساتھ لگا کرتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چادر کعب ابن زہیر پہ پھینکی، کعب ابن زہیر رضی اللہ عنہ نے وہ چادر کو لیا اور اسے چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور اس کے بعد اسے سنبھال کے رکھا۔ اور سیدنا معاویہ نے 10,000 سے زیادہ دینار ان کی خدمت میں پیش کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر مجھے دے دیں، لیکن کعب ابن زہیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چادر کیونکہ مجھے عطا کی گئی ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خاص کیفیت سے مجھے عطا کی ہے، اس لیے میں اپنی زندگی میں اس چادر کو کسی اور شخص کو نہیں دے سکتا۔ تو کعب ابن زہیر کے انتقال کے بعد ان کے گھر والوں نے 60,000 درہم سے زیادہ میں اس چادر کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بیچ دیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے صرف تبرکاً اس چادر کو خریدا تاکہ جو برکت رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے لگ کے اس چادر میں آ گئی ہے اس میں ہم غریبوں کا حصہ بھی پڑ جائے۔ تو یہ کعب ابن زہیر ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تلوار سے تشبیہ دی ہے، وہ تلوار کے جو ہندوستان میں بنا کرتی تھی۔ کاش کے آج ہندوستان میں پھر مسلمانوں کے ہاں وہ بازو اور وہ ہاتھ پیدا ہوں جو نہ صرف تلوار بنائیں بلکہ تلوار چلائیں۔ ان پہ جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا اور ان پہ کہ جو مسلمان عورتوں کی وہاں بے حرمتی کرتے ہیں، تو یہ ان آرزوؤں اور ان امیدوں کا بیان ہے جو غلط قسم کی امیدیں اور آرزوئیں ہیں جن سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے. اور یہ جو آیت نمبر 78 ہے اس میں خاص طور پہ یہودیوں کے اس عام طبقے کا ذکر ہے جو صرف جھوٹی تمناؤں اور جھوٹی آرزوؤں کے سہارے جیا کرتے تھے. اور یہ کوئی معمولی جرم نہ تھا, یہ وہ جرم عظیم تھا جس کی وجہ سے انہوں نے صراط مستقیم کو قبول نہیں کیا. اس جرم کی وجہ سے وہ صحیح راستے کی طرف آ نہ سکے. ساری زندگی صرف جھوٹی اور غلط تمناؤں اور آرزوؤں کے سہارے جیتے رہے اور اس جرم کی وجہ سے وہ مغلوب اور ظالم ہوئے. نعوذ باللہ من ذلک. اور اس چیز کو قرآن میں بیان کیا ایک مقام پہ, سورہ نساء کی آیت نمبر 130 میں ارشاد فرمایا لیس بأمانیکم ولا أمانی أهل الكتاب لیس بأمانیکم ولا أمانی أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا. اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ نہ تمہارے چاہنے سے اور تمہاری جھوٹی امیدوں سے کچھ ہوتا ہے اور نہ یہود و نصارہ کی امیدوں اور ان کے چاہنے سے کچھ ہوگا. جو تمہارے دل و دماغ میں جھوٹی تمنائیں اور آرزوئیں اور جو غلط قسم کے ارادے پیدا ہوئے ہیں نہ ان سے کچھ ہونے کا ہے اور نہ یہود و نصارہ کی تمناؤں اور آرزوؤں سے کچھ ہوگا, بلکہ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ من یعمل سوءا یجز به, جو بھی گناہ اور برائی کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے. اور جو شخص مدد اور فتح و نصرت کی تمنا کرتا ہے تو اس کو ہم بتائے دیتے ہیں کہ فتح و نصرت اور مدد اور حفاظت اس تمنا اور آرزو سے کسی اور کی طرف مت دیکھو, اس لیے کہ فتح و نصرت کے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں, وہی حافظ ہیں وہی ناصر ہیں. تو ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست اور نہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا. اور اس چیز کو سورہ حامیم سجدے کی آیت نمبر 46 میں بھی ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها, جو شخص اچھے کام کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے اور جو برائی کماتا ہے اس کا نقصان بھی اس کی ذات سے متعلق ہوتا ہے. تو یہ اہل کتاب کی وہ غلط اور جھوٹی تمنائیں اور آرزوئیں تھیں جن کی وجہ سے امت مسلمہ کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ تم کہیں اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرانا, اس جرم کو نہ اپنانا جو جرم اور جو غلطی اور جو گناہ تم سے پہلے اہل کتاب نے کیا عموماً اور یہود کے ہاں موجود تھا خصوصاً. یہود اور نصارہ کی جو جھوٹی تمنائیں اور امیدیں اور آرزوئیں قرآن بیان کرتا ہے ان میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم, امانی امنیہ کی جمع ہے جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا گیا, تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. یہ کہتے ہیں یہود اور نصارا کہ جنت میں صرف وہ شخص داخل ہوگا جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. تلک امانیہم, یہ ان کی جھوٹی امیدیں ہیں جھوٹی آرزوئیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو اس بارے میں کوئی دلیل پیش کرو. یہی وہ اہل کتاب ہیں جو یہ جھوٹا دعویٰ بھی کیا کرتے تھے کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه, یہود اور نصارہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے احباب اس کے رشتہ دار ہیں, جس طرح کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 میں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں یہ جملہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اور ایک جگہ ہے لن تمسن النار الا ایاما معدودات، ہمیں صرف چند دن جہنم کی آگ ستائے گی، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت میں داخلے کا حکم مل جائے گا۔ اور یہی ان کی خام خیالیاں تھیں، جھوٹی تمنائیں اور آرزوئیں تھیں، جن کو اللہ نے آیت نمبر 94 اور 95 میں بیان کیا کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم۔ یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی رحمت اور اس کا فضل صرف یہود اور نصارہ کے لیے خاص ہے، تو ان سے کہو کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو یہ تمنا کرو کہ تم جلدی جلدی مر جاؤ تاکہ اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے، مرنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں کی کمائی کیا ہے یہ دوسروں سے زیادہ خود جانتے ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، سورہ جمعہ میں اسی مفہوم کو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ کہہ کر بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہرگز یہ تمنا نہیں کر سکتے۔ اور اسی آیت میں سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 94 اور 95، ان میں آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آیت نمبر 96 ہے غالباً، کہ اے قرآن کا مطالعہ کرنے والے، دنیا کی زندگی پر سب سے زیادہ مر مٹنے والے لوگ اگر تم کہیں پا سکتے ہو تو یہ دو قومیں ہیں، یہود اور نصارہ۔ موت سے سب سے زیادہ خوف ان کو آتا ہے، اور آپ قرآن کے بلاغ پہ، قرآن کے اعجاز پہ، قرآن کی بلاغت پہ قربان جائیے کہ یہاں لفظ حیات استعمال ہوا، نکرہ، معرفہ نہیں، الحیات نہیں کہا بلکہ حیات کہا۔ حیات کا ترجمہ ہے کسی بھی قسم کی زندگی، مسلمان کسی بھی قسم کی زندگی کو کبھی قبول نہیں کرتا۔ مسلمان اگر جیتا ہے اللہ کے لیے جیتا ہے، عزت کے ساتھ جیتا ہے، ورنہ وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ لیکن یہود اور نصارہ کا اور ہندو اور دوسرے غیر مسلموں کا معاملہ یہ ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، یعنی اَيِّ حَيَاةٍ، کسی بھی قسم کی زندگی، بےغیرتی کی زندگی ہو، وہ ذلت و رسوائی کی زندگی ہو، کسی بھی قسم کی زندگی ہو، انہوں نے تو صرف جینا ہے، جینے سے عشق ہے، زندگی سے عشق ہے، محبت ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ تم کن کے ہاں پاؤ گے؟ یہود اور نصارہ کے ہاں۔ اس آیت کو سامنے رکھیے اور آپ اپنا جائزہ لیجئے اور اپنی امت کا جائزہ لیجئے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ یہود اور نصارہ کے بجائے ہم لوگ کسی بھی قسم کی زندگی گزارنے پہ آمادہ ہو گئے ہیں، ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے شیطان سے کہ ہم صرف جینا چاہتے ہیں، ہم صرف جینا چاہتے ہیں، ہم اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں، اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے جینا چاہتے ہیں، اپنی پارٹی کے لیے جینا چاہتے ہیں، بہترین بڑے مکان کے لیے جینا چاہتے ہیں، بینک بیلنس جو بنایا ہے اس کا کیا ہوگا، جو نئے ماڈل کی گاڑی لی ہے اس میں کون بیٹھے گا، ہم صرف جینا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے جہاد کی بات نہ کرو، ہمارے سامنے بوسنا ہرسک کشمیر کی بات نہ کرو، ہم سے یہ نہ کہو کہ ہندوؤں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں ہم سے نہ کہو، ہم تو صرف جینا چاہتے ہیں، ذلت و رسوائی ہو، بےغیرتی ہو، ہم نے تو سمجھوتا کر لیا ہے۔ خواہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اور اب تو یہ جملہ فٹ بیٹھتا ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی، تیمور کے گھر سے. اب تو جہاد کی باتیں, دشمن کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی باتیں اجنبی اور غیر مانوس سی لگتی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی زندگی جینا چاہتے ہیں, لیکن یہ حال تو اب مسلمانوں کا ہو گیا ہے کہ وہ صرف جینا چاہتے ہیں بس. تو تمنا اور آرزو اور امید جو ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, عالم ہو, جاہل ہو, غریب ہو, مالدار ہو, ہر شخص کے دل میں تمنائیں پیدا ہوتی ہیں, آرزوئیں جنم لیتی ہیں, وہ امیدیں اپنے دل و دماغ میں رکھتا ہے. یہی تمنا, آرزو